لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں. اگر اس سورت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ سورت توبہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے, تو یا آپ سے پوچھا جائے کہ جنگ تبوک کا ذکر کس سورت میں ہے, جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے جنگ بدر کا بھی احوال پڑھا ہے, جنگ احد کا بھی احوال پڑھا, تو کن کن صورتوں میں وہ آتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو آپ اس وقت سے جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اتنی اہم کیوں تھی یہ جنگ؟ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. اب دیکھ لیں نا, مکہ فتح ہو چکا ہے, سب یہ ہو گیا. اب یہ ایک ایسی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا, یا ایک تو یہ بات یاد رکھیں. لیکن یہ اتنا اہم اس لیے تھا کہ آج تک کبھی بھی کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا کہ چلو نکلو جنگ کے لیے اور سب کو جانا ہے, مینڈیٹری ہے ہر ایک کے لیے, ایک ایک بندے کا جانا ضروری ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو نہیں گیا تو وہ پھر ایک طرح سے سب کی نظروں میں آ گیا کہ یہ ہے جو اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہے, اس کے کوز کے ساتھ سچے نہیں. اور ایسے میں صرف جو معذور لوگ تھے, بیمار لوگ تھے, ایسے لوگ تھے جن کے کوئی ایسا جینوئن ایکسکیوز تھا, ان کو تو ٹھیک ہے, ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا, مگر باقی سب لوگ تو جو صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک تھے ان کے لیے جانا ضروری تھا. تو اس وضوے سے, حالانکہ جنگ وہاں پہ نہیں ہوئی تبوک میں جا کے, وہاں پہ کوئی جنگ نہیں, لیکن اس طبقے سے, اس وضوے سے یہ پتا چل گیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. جسے کہیں گے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, اس طرح ہو گیا. اب ایسی صورتحال میں خود تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ جو لوگ منافق ہوں گے, انہوں نے سوچا یہ لوگ تو گئے ہیں, انہوں نے تو واپس نہیں آنا. ایک سپر پاور سے, ایک ٹرینڈ آرمی سے ان کا مقابلہ تھا. یعنی رومی جو تھے بہت ٹرینڈ لوگ تھے نا, اس وقت کی سپر پاور تھے, یہ کہاں بچ کے آئیں گے؟ پیچھے سے انہوں نے جو کاروائیاں کی وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے پیچھے سے مسجد تعمیر شروع کر دی اور کیا کیا سازشیں کی. لیکن جب پتا چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں واپس صحیح سلامت, تو اب ان کا ریئیکشن کیا ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ وہیں تو مر کھپ جائیں گے, لیکن یہ تو واپس آ رہے ہیں. اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے کہ اب تو آ کے ہمیں کہیں گے کہ دیکھو تم نہیں گئے, اور ہم ایک طرح سے ڈیفرنشیٹ ہو جائیں گے سب میں کہ یہ ہے منافق. کتنی ایک بدنامی کی اور شرم کی بات ہوگی, کیونکہ ایک گالی ہی ہو گئی نا, اسلام منافق ہے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں یہ آیات اتری, اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آیتیں اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کچھ تبوک کے سفر میں, کہیں جاتے ہوئے, کبھی وہاں پہ ہوتے ہوئے, اور کبھی واپسی پہ اتری ہیں. تو یہ اب واپس آ رہے ہیں تو یہ آیات اتر رہی ہیں. کیا یعتذرون الیکم, وہ عذر معذرتیں کریں گے آپ کی طرف, اذا رجعتم الیہم, جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. جب آپ کدھر لوٹیں گے, ان کی طرف مطلب کیا, یعنی جب آپ مدینہ لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس ایکسکیوزز لے کر آ جائیں گے. ابھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا قرآن میں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے نا, تو دیکھیے گا یہ اب آپ کے پاس ایک ایکسکیوزز کی, بہانوں کی لسٹ لے کر پہنچ جائیں گے وہ جو مدینہ میں بیٹھے ہیں. اور ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی ہو آتا, قرآن سچا ہے. تو آپ نے کیا ان کو کہنا ہے؟ یہ بات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آپ نے ان کو جواب کیا دینا ہے. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا, کہہ دیجئے نہ معذرتیں کرو, لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ, اب ہم ہرگز تم پہ کوئی اعتماد نہیں کریں گے. وی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینی مور, اب کوئی معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ, اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں, تمہاری خبروں میں سے خبر دے دی اللہ نے ہمیں. یعنی ان کو آپ صاف صاف بتا دیجئے کہ ہمیں تمہاری خبریں اللہ تعالی کی طرف سے مل چکی ہیں, اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا معذرتیں کرنے کا, اب ہم تم پہ کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض لوگ تو جانے سے پہلے ہی عذر لے کر آ گئے تھے اور ان میں اجازت لیتی تھی. بعض نے تو اجازت لینے کی بھی نہیں زحمت گوارا کی کہ ہم جا کے یہی کہہ دیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے, ہم پیچھے رہیں. وہ انہوں نے جسٹ ٹیک اٹ ایزی کر لیا اور وہ بیٹھے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ دو نفل ادا کیا کرتے تھے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, پھر گھر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں, دو نفل ادا کیے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. اور جو منافقین تھے جن کی تعداد 80 کے سے زائد تھی اس طرح سے بتایا جاتا ہے, وہ انہوں نے آ کے اپنی اپنی باتیں کہنی شروع کر دی, قسمیں کھانی شروع کر دی. اسی کا ذکر یہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی راستے میں ہی بتا دیا تھا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ان کا یہ جواب دینا. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل, ورسولو, اور اس کا رسول بھی. اب کیا کرو, ان کو کہہ دیا گیا اللہ تمہارا عمل دیکھے گا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, اللہ تمہارا اب عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا. اصل میں بات یہ ہے اس میں ایک طرح سے ان کے لیے ایک چانس کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی تم اپنے آپ کو فکس کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو اور نئے سرے سے عمل شروع کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا, اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا. تم ابھی بھی خود کو فکس کر سکتے ہو, اپنے اچھے عمل کر کے دکھا سکتے ہو. تو دیکھیں, ایک طرف ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا پول کھل چکا ہے, اب تمہارے بہانے کچھ نہیں چلیں گے, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب ہم تمہاری نہیں مانیں گے. لیکن چانس, توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا. ابھی بھی تمہارے پاس اتنی زندگی ہے, مہلت ہے, تم واپس ایمان اپنا لا کے اور اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہو. اچھا, ایک اور بات ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہو کہ بس آپ ان کی باتوں میں آتے رہے ہوں اور ان کو کچھ بھی نہ کہیں اور ایسا نہیں. اب کہا گیا کہ اب وقت نہیں ہے خاموش رہنے کا, اب آپ کو صاف طور پہ ان کو بتا دینا, اب آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا, کُلم کُلا ان کو کہہ دیں اور صاف بتا دیں ہمیں تم پہ اعتماد نہیں. سوچیں کسی کو یہ بات کہہ دینا کہ اب ہم تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں سب پتا چل گیا تمہارا, یہ اس کے لیے کتنی بڑی ایک شرم ساری کی بات ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ نہیں, آپ کہیں ان کو یہ بات. اور ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ یہ آ کے معذرتیں کرتے, کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے کیوں, کوئی بڑا شوق تھا ان کو آ کے معذرتیں کرنے کا. اصل میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارا تو نفاق کھل گیا ہے, اور جب ان کا نفاق کھل جائے گا تو دیکھیں ایک کائنڈ آف سوشل بائیکاٹ یا لوگوں میں بدنامی, اور ہر وقت تو ان کو لوگوں کا ڈر رہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر رہتی تھی, اس لیے ان کو یہ تھا کہ بس یہ ہم سے راضی ہو جائے کسی کا. تو اس کے لیے وہ آ کے معذرتیں کرتے اور کہہ رہے کہ ہمارا تو یہ مسئلہ تھا, ہمارا تو یہ عذر تھا. دیکھیں یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے, یعتذرون, معذرتیں. ہمیں کیا پتا چلا کہ نیکی کے کام سے معذرتیں کرتے رہنا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ منافقین کا. مومن جو ہوتا ہے وہ تو چانس کا انتظار کرتا ہے, کب مجھے موقع ملے کہ میں کچھ ایسا کر دکھاؤں جس سے میری آخرت بن جائے, جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور منافق کا کام کیا ہوتا ہے, میں کسی طرح بچ جاؤں, میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے, مجھے کوئی کام نہ کہہ دے. اللہ اکبر. ان آیات میں نا ہمیں بھی سنا دیا گیا کہ اللہ کے پاس اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ کے پاس ہم اسی طرح چلے جائیں گے کہ وہاں جا کے معذرتیں مزرتیں کر کے, بہانے بہانوں کر کے, جیسے جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دوں گی میں, تو وہ کہہ دوں گی اللہ کو, میں تو فلاں نہیں, کئی لوگوں کو سنا گیا اس طرح سے کہتے ہیں میں تو کہہ دوں گی اللہ, میں نے تو اس طرح سے نہیں کیا تھا, وہ تو فلانے نے مجھے کہا تھا, اللہ میں تو وہاں پہ جا کے میں نے تو صاف کہہ دینا. ایسی باتیں سنی آپ نے کبھی؟ تم حاضرتیں اللہ کے سامنے نہیں چل. یاد رکھیں, منافقین سے زیادہ معذرتیں کرنے کس کو آتی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے صاحب فراست تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں علم تھا کہ ان میں سے کون منافق ہیں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کے نام بتا دیے. کچھ تو اپنی صفات سے ظاہر ہے, کچھ کا تو پتا چلتا تھا, لیکن صاف طور پہ بالکل یقینی علم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. اور آگے آ بھی جائے گا آج کی آیات میں کہ آپ نہیں جانتے ان کو, ہم جانتے ہیں. تو اتنے زیادہ یعنی ماہر تھے اپنے نفاق میں, اتنے زبردست بہانے گھڑ گھڑ کے لاتے تھے, ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ بس کنوینس کر لیں دوسرے کو. تو یاد رکھیں, یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے, وہاں پہ باتیں نہیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے عمل دیکھے گا, ان قریب دیکھ لے گا, تم عمل کر کے دکھاؤ. تو اللہ نے عمل دیکھنے ہماری خوبصورت باتیں نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. میں آپ چاہے کتنے بھی حسین ہیں, کتنے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہوں, کتنی بھی اچھی لگتی ہوں, کتنا بھی آپ کے پاس مال ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دینی, کیونکہ یہ تو اس نے خود ہی آپ کو دی ہوئی ہے نا. وہ کیوں ان کو دیکھے گا, اس میں آپ کا کیا کمال, مال مل گیا تو اس میں آپ کا کیا کمال, صورت اچھی مل گئی, بہت حسن مل گیا تو اس میں آپ کا کیا کمال, آپ نے کتنی محنت کی اپنے حسن, اپنے آپ کو حسین بنانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیکھنا, اس نے تمہاری نیت اور تمہارے عمل کو دیکھنا. اس سے اندازہ کریں کہ ہم کس چیز کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں, اپنی صورت کو سوارنے سجانے اور اپنے مال کو بنانے, جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے کسی چیز کی بھی نہیں پرواہ. جو چیز اس نے دیکھنی ہے اس پہ ہماری لیے توجہ ہے. عمل کر کے دکھاؤ, کچھ کر کے دکھاؤ, پھر تمہیں سچا ماننا جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے ایمان میں. اللہ تعالیٰ کو اور چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ. آپ دیکھیں, اچھا چھوٹے سے کمپیرزن کریں, ابو لہب چولوں کا باپ, وہ اتنا حسین تھا کہ اس کو یعنی اتنے اس کے ریڈ چیکس اور شکل ہوتی تھی, ابو لہب کہا گیا اس کو, یہ اس کی کنیت تھی. دوسری طرف شکل میں ایسا خوبصورت نوجوان تھا, دوسری طرف بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شکل و صورت میں دیکھا جائے, خاندانوں میں دیکھا جائے, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں, لیکن اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں چلنے والی, جن چیزوں کو ہم نے آج معیار بنائے ہوئے. یہ بڑی پیاری ہے, کسی نے مجھے یہ بات بھیجی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کہ میں بلال ہوں, حبشہ میرا وطن تھا, میرے باپ کا نام رباح تھا, وہ بھی غلام تھے, اور میری ماں کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی غلام تھی. گویا میں خاندانی غلام ہوں. جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی, بھیڑ بکری گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی, لیکن غلام اس سے بھی کم تر تھا. غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی, اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتی تھی. غلام کا حکم نہ ماننے کا تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے, یعنی مالک کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اسے اگر غم ہوتا تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا, ورنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. میں دو مرتبہ غلام بنا, پہلی مرتبہ امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا, اور دوسری بار ابو بکر نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا. پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار ہوا, اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے. دوسری غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے. ہمارے سید یعنی سید کون؟ ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں. یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی. مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئے جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے یہ مقام دلایا؟ اس غلامی نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل نے. شکل دیکھیں, خاندان دیکھیں, سوسائٹی کے اندر ان کا مقام دیکھیں, کوئی بھی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے جو دنیا والوں کی نظر میں بہت قابل قدر سمجھی جائے. لیکن آخرت میں ان کا مقام کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا بات ہے بلال, کہ میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں. یعنی جنت کی طرف جاتے ہوئے میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوں گے اس دن جنت میں جانے کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے عمل. باتوں سے اللہ کو بہلایا نہیں جا سکتا. یہ باتیں کر کر کے ہم جان نچھاور کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے اسلام کے لیے, تو ہمارا یہ, ہم اسلام کے تو ایسے مجاہد, ہم فلاں. کتنی باتیں آتی ہیں ہمیں. ہمارے نبی پہ ہماری جانیں قربان, ناتیں دیکھ لو تو ہم زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے کہ ہم سے زیادہ ان کا تو کوئی وفادار ہے ہی نہیں, ہم سے زیادہ تو ان سے محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھا نا کیسے ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جائیں تو وہیں مر جائیں, واپس ہی نہ آئے. ایسی سی شعر ہے نا. لیکن وہاں پہ حج میں کسی کی شہادت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں روتے بلکتے نہیں تھکتے کہ کہا یہ کہ بےچارے, وہ بےچارے کیسے ہوئے, وہ تو خوش نصیب ہو گئے, یہی تو خواہش کی تھی نا. تو ہم باتیں بہت بہت کرتے ہیں, اتنی باتیں ہمیں کرنی آتی ہیں. منافقین کو بھی بہت باتیں کرنی آتی ہیں. عمل میں دیکھو تو زیرو, باتوں میں دیکھو تو سب سے زیادہ. ایون آگے آ رہا نا, قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے, یہ قسمیں کھانے سے بھی نہیں چوکتے تھے کہ اتنی شرم آ جائے کہ قسم نہ کھائی جائے. تو باتوں سے یاد رکھیں کہ یہ کام نہیں ہونے والا. آپ خود بتائیں کہ آپ کی کوئی دوست ہو, باتیں تو آپ کو بڑی بڑی سنائے, باتیں اتنی اچھی اچھی آپ سے کرے, اور اس کے بعد جب موقع آئے تو کوئی نظر ہی نہ آئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے عمل کو دیکھ رہا, وہ دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. اور اس کا رسول کیا ابھی بھی عمل کو دیکھتے ہیں؟ مطلب یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اب عمل کو دیکھیں گے کہ آئندہ تم اپنے آپ کو فکس کرتے ہو کہ نہیں. اب باتیں بند کرو اور عمل کرو. یعنی ایک طرح سے ایک ڈانٹ ہے نا ان کے لیے کہ اب باتوں کا ٹائم نہیں, اب عمل کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری بات سمجھی جائے گی کہ تم سچی ہو. ثم تردون, پھر تم لوٹائے جاؤ گے. کدھر لوٹائے جاؤ گے؟ الی عالم الغیب والشہادہ, طرف عالم الغیب اور شہادہ کے, جاننے والے غیب کے اور حاضر کی, اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو موت آتی ہے, اس وقت کا لکھا گیا یعنی بتایا گیا. تو ابھی تو تم جہاد سے پیچھے رہے ہو, اس سے پلٹے ہو کہ ہم نے نہیں جہاد پہ جانا, ہم نے ساتھ نہیں جانا. اگر ایک وہ دن ہوگا جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے, اس کی طرف جانا ہوگا تمہیں. اور اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا ثم تردون الی اللہ, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا. تو اس میں کوئی بات غلط نہیں تھی. عالم الغیب و شہادہ تو اللہ ہی ہے, لیکن یہ کیوں کہا گیا الی عالم الغیب و شہادہ؟ اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے, اس چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی اس صفت کو یاد رکھنا, جس رب کی طرف تم لوٹ رہے ہو نا, وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. تمہارا واسطہ ایسے رب سے پڑھنے والا ہے جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو, تمہاری نیتوں کو, تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کون نیت کرتا ہے عمل کے لیے اور کون نیت کر رہا نہ عمل کرنے کے لیے. کوئی ہیلپ چاہیے ہوئی تو بتا دینا, میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں. اب یہ بات کہنا بہت اچھی ہے لیکن اندر سے نیت کوئی ہیلپ کرنے کی نہیں. رسمی طور پہ ایک بول دینا جملہ اس میں, اور واقعی ہیلپ کی نیت ہونے میں فرق ہے نا. تو کئی چیزیں انسان ایسے ہی بول دیتا ہے, اس کی نیت نہیں ہوتی کچھ کام عام کرنے کی, بس وہ رسم زمانہ ہے تو وہ اس لحاظ سے ایز اے کرٹسی بول دی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون نیت کر رہا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے, اور کون عمل کی نیت نہیں رکھتا, بس ایسے ہی بولتا رہتا ہے, صرف باتیں کرنی آتی ہیں. وہ عذر بہانے کر کے انسان انسانوں کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے, وہ اندر بھی جانتا ہے اور باہر بھی جانتا ہے ہمارا, اس کو سیٹسفائی ایسے نہیں کیا جا سکتا. لوگ تو بےچارے ظاہر کو ہی دیکھ سکتے ہیں نا, ان کو کیا پتا, وہ تو میری اور آپ کی باتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں, کتنی اچھے لوگ ہیں, پر ان کو تھوڑی پتا ہمارے اندر کیا ہے. جس سے ہمارا معاملہ پڑھنا ہے نا, جس نے ہمارے اعمال کی چیکنگ کرنی ہے, یہ ہمارا بیگیج جس کے سامنے کھلنا ہے نا, سب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, ابو ذر کشتی مضبوط باندھ لو, سمندر بڑا طوفانی ہے, اس کشتی کو مضبوط باندھ لو, سمندر بڑا طوفانی. سادے راہ کم, اپنا سامان کم رکھو, یہ سفر بہت لمبا ہے, بڑا مشکل سفر, اور جو تمہارا عمل جانچے گا پرکھے گا, جس کے سامنے نیت کو خالص کر لو کہ جو تمہارا عمل پرکھے گا نا, وہ بڑا باریک بین ہے, اس کی نظر جو ہے نا بہت باریک ہے, چھوٹا سا کھوٹ بھی اندر ہے وہ اس کو بھی جانچ لیتا ہے, تو پھر وہ باتوں سے کیسے سیٹسفائی ہوگا. ہم سوچتے ہیں جیسے ہم نے انسانوں کو خوش کر لیا باتیں کر کر کے, اور ان کے سامنے اچھے ہو کے ویسے ہی ہم اللہ کو بھی پتہ نہیں خوش کر لیں گے, اسی طرح وہ بھی خوش ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. بتائے گا تم کو کا مطلب کیا, یعنی وہ صرف تمہیں انفارم کر دے گا, نہیں. یہاں پہ بتانے سے مطلب ہے کہ وہ پھر بدلہ دے گا تم کو, سزا یا جزا دے گا اس کو, اس کے مطابق جو تم عمل کرتے تھے. جب اعمال کی ساری حقیقت کھل جائے گی, کون سا کس نے پائے کا عمل تھا, تو اس کے بعد نتیجہ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا, جیسا تم عمل کرتے تھے اس کے مطابق. اللہ اکبر. اسی لیے وہ ہے نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی عمل خیر کا ہے یا شر کا ہے وہ دکھا دیا جائے گا. تو وہ دکھانا بھی کیا کہ اس کے مطابق اس کا جزا یا سزا ہوگی. اب کئی ذرے پہاڑ بن جانے والے ہیں, اور کئی پہاڑ بھی ذرے بن جائیں گے, تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, کئی ذرے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کھجور ہے وہ اوہد پہاڑ کے برابر ہو گئی, تو انسان کو دنیا میں تھوڑی پتا ہے کہ اس کا وہ ذرہ پہاڑ بن گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا, ان کو تو نہیں پتا اب کہ کتنے کروڑوں کروڑوں لوگ اس کا طواف, اس کا حج, اس کے عمرے, وہاں پہ نمازیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کتنی ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئی ان کی نیکی. اسی طرح قابیل کو تو نہیں پتا کہ اس کا ایک قتل, جب اس نے قتل کیا ہوگا تو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرا ایک قتل اتنی دور تک جائے گا کہ ہر قتل کا گناہ میرے اوپر ہوگا. اسی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے اعمال لوگ لے کر آئیں گے, اتنے بڑے بڑے پہاڑ, ارحبا ام منصورہ, یعنی ایسے گرد کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بتائے گا پھر اس دن. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ عَنْ قَرِيبُ, وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی, لَكُمْ تمہارے لیے, یعنی قسمیں اللہ کی کھا کے جھوٹ بولیں گے. اِذَا انقَلَبْتُمْ, جب تم لوٹو گے نا ان کی طرف, اِلَيْهِمْ ان کی طرف, کس لیے یہ قسمیں کھائیں گے, لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, تاکہ تم اعراض کرو ان سے, تاکہ تم ان کو کچھ نہ کہو. ان سے ان کو یعنی اس لیے قسمیں کھا رہے نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہ ہو, ان کو ڈانٹے نہیں, ان کو کچھ نہ کہیں, تو اس لیے یہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں. اس یہاں سے کیا پتا چلتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ بعض دفعہ اس لیے ہم کسی پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی تو جھوٹی کہتا ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان قسم کھائے جھوٹ بولے اللہ کی قسم کھا کے. تو کئی بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قسمیں کھا کھا کے اور حلف اٹھا اٹھا کے اور اس طرح آ کے لوگوں کے سامنے پبلک کے سامنے آ کے بولتے ہیں, اور معصوم پبلک جو ہوتی ہے وہ اللہ کا نام سن کے کہ اللہ الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے, تو سچے ہی ہوں گے, ایسے تو نہیں کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا. تو منافقین جو تھے نا وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ کے نام کی قسم کھا لے وہ ضروری ہے کہ سچا ہی ہو, اس لیے کہ جس میں ایمان ہوگا اس کو ہی پتا ہے کہ اللہ کی قسم کتنی بڑی چیز ہے. جس میں ایمان ہی نہیں ہے, اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس میں ایمان نہیں ہے وہ منافق ہے, تو وہ اللہ کی قسمیں کھائے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے جھوٹی ہو سچی ہو, وہ اللہ کے نام لے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بڑے بڑے یہ لوگ اپنی وفاداری کے بہت بلند دعوے کرتے تھے, اس لیے کبھی بھی اس چیز سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ اسلام کا جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ سچے ہی ہوں گے, یہ مسلمان ہے تو اس لیے یہ سچے ہی ہوں گے. مسلمان ہو کے بھی آپ کو کیا پتا ہے, کسی کے دل میں اگر نفاق آ چکا تو وہ اسی کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے انسانوں کو, مسلمانوں کو. اور اس زمانے میں بھی ان کے شکلوں پہ تھوڑی لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق ہیں, یہ بھی ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگ تھے, چلتے پھرتے مطلب ہر ایک ان کی دنیا کے ویسے ہی کام تھے, اٹھتے بیٹھتے خوشی غمی سب چیزیں ویسے ہی تھی, کوئی ان کے سر پہ سینگ تو نہیں اگے ہوئے تھے, نمازیں پڑھ رہے ہیں بڑے ان سب کے ساتھ, مسجد جا رہے ہیں, صدقہ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, یعنی ظاہری جو کام ہے نا رسمی کام, وہ تو آج کے کئی مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے وہ کرتے تھے, لیکن دلوں میں کھوٹ ہے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے اعراض کریں. اعراض سے مطلب کیا, یعنی بس آپ اگنور کر دیں نا اس بات کو کہ ہم نہیں گئے ساتھ, اس پہ کوئی ملامت نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جب آپ جائیں گے, یہ تین جو آیتیں ہیں نا یہ اس وقت کی ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور آپ کو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ نے جب یہ معذرتیں لے کر آئیں گے اور انہوں نے آ کے آپ قسمیں کھانی ہے جب آپ لوٹیں گے, تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, وہ اس لیے کر رہے ہیں نا, تو آپ فاعرضوا عنہم, آپ بھی ان سے اعراضی برتیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ان کو آپ ملامت نہ کریں, ان کو بس ان کی جو ایبسنس تھی اس کو بالکل اگنور کر دیں, تو ٹھیک ہے ان کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں, آپ بھی ان سے اعراض کریں, نہ ان کو ملامت کریں نہ ان کو کوئی سختی کریں اس چیز کے اوپر, برا بھلا کہیں کچھ بھی نہ کہیں. انہم رجس, یہ تو گندگی ہے. اب یہ دیکھیں وہاں پہ پہلے کافروں کو کہا گیا کہ وہ گندگی ہے, اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں کہا گیا, حالانکہ دیکھنے میں تو یہ ایسے تھے, صحت مند بھی بڑے ہوتے تھے اور مطلب ظاہر ہے ان کے پاس مال بھی بہت ہوتا تھا, تو بڑے ویل ڈریسڈ اور بڑے دیکھنے میں بہت ٹپ ٹاپ رہتے تھے, اپنے آپ کو بڑا اچھا رکھتے تھے, تو دیکھنے میں تو کوئی گندگی نہیں تھی بظاہر. یہ گندگی پھر کون سی ہے جس کو یہاں پہ کہا گیا, ان کے اعمال کی گندگی. اب اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ خوشبوؤں میں کوئی بسا ہوا ہے, کتنے مہنگے پرفیوم لگائے ہوئے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ رجس ہے اگر اس کے عمل گندے ہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کون سی خوشبوئیں لگائی ہوں گی یا کون سی ان کی ڈریسنگ اتنی فائن اور ایسی ہوگی, لیکن ان کی کیا مقام ہے, اور یہ سب کچھ کر کے بھی رجس ہے اللہ کی نظر میں. تو ان کے جسم ناپاک نہیں، ان کی نیتیں ناپاک، ان کے ارادے ناپاک، ان کے اعمال ناپاک. تو جو ایسا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام دیکھیں، گاربیج ہے، گاربیج، کوڑا کباڑ. اسی لیے پھر اس کوڑے کباڑ کو کیا کیا جائے گا؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزا ام بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے، جو کیا ہے اسی کا بدلہ. کوڑا کباڑ پھر کہاں جائے گا؟ آگ میں. اب ظاہری اعمال دیکھ لیں تو یعنی بڑے زبردست ہیں، باطن دیکھو تو وہ خراب ہے. اب مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اور ان کے بارے میں دیکھو کیا آیات آ رہی ہیں. یحلفون لکم، پھر یہ تیسری آیت بھی، یہ بھی اب راستے میں آ رہے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے. پہلے بھی کہا گیا نا کہ جس کس وقت قسمیں کھائیں گے، اذن طلب تم، جب تم لوٹو گے، یعنی ابھی لوٹے نہیں ہیں، جب تم لوٹو گے مدینہ، ان کی طرف جب جاؤ گے تو وہ دیکھنا بھاگے ہوئے آ جائیں گے قسمیں کھانے. اب یہ تھرڈ آیت بھی یاد رکھیں، تینوں آیتیں اس وقت کی ہیں راستے کی. تو اور ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا. اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالی واقعی غیب اور حاضر اور ماضی اور حال اور مستقبل ہر چیز کا جاننے والا. ان کے اندر کی باتیں بھی کھول دی کہ کس لیے وہ قسمیں کھائیں گے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ آئیں گے قسمیں کھانے کے لیے. یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. ان کو کیا، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا کتنا بڑا ایک یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، تو کتنا لکھی کا کام ہے. لیکن بات اصل میں کیا ہے کہ یہ راضی کرنا بھی کس لیے، کہ ہماری بچت ہو جائے، ہمارا سوشل بائیکاٹ نہ ہو. اللہ کو راضی کرنے کی ان کو پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تاکہ اوپر اوپر سے ان کو راضی کر دیا جائے، ہمارے پر کوئی مشکل نہ آئے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوتا ایسے فاسق لوگوں سے. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا آج دنیا میں سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، وہ تو قیامت کے دن خود ہی اللہ کو منا لیں گے. اب وہ ان کا کام ہے، کیا ہے وہ، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسے ہی ہے نا باتیں کہ وہ جس کو اللہ پکڑ لے تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاتے ہو، سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں یا کچھ ہے، آپ کے اندر اتنی شفقت تھی کہ آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں راضی ہوگا. اور جب جس سے اللہ ہی نہ راضی ہو تو اس کو کون چھڑائے گا پھر؟ کس کو منانے کی، کس کو راضی کرنے کی فکر انسان کو ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، ان کے بہانے کر کے ہم ان کو بس کہہ دیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم کیا کریں، بس کیا کریں، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، تو جو وہ تو انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ سے راضی ہو جائے، ان کے راضی ہونے سے کیا ہے؟ تو کوئی آپ اپنے عذر معذرتیں لے کے آپ سوچتے ہیں کسی کے پاس آپ جاتے ہیں کوئی سوال لے کے، آپ بتائیں نا کیا میری اتنی بڑی مجبوری ہے، بتائیں کیا اس مجبوری میں میں یہ کام کر سکتی ہوں، یہ جائز ہے؟ وہ آپ کو کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ اس کو راضی کر بھی لیں اپنے بہانے کر کے یا اپنی مجبوریاں بتا کے کسی کو، ٹھیک ہے آپ کے لیے تو یہ آپ ایگزمپٹڈ ہیں آپ، تو خود اپنے آپ سے پوچھیں. انسان کا اپنا آپ اس کو فتوا دیتا ہے، کہیں فتوا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ہم پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا آپ کو بتائے گا. کسی کو راضی کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا. ایون یہاں پہ کہہ دیا گیا اگر آپ بھی راضی ہو جائیں، اللہ نافرمان لوگوں سے نا، حد سے نکلنے والے، جن میں خدا خوفی نہیں ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ سرکش، نافرمان، حد سے نکلا ہوا. اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا بھی اس لیے نہیں تھا کہ اسلام سے مخلص تھے، اس لیے تھا کہ اپنی جانیں بچانا چاہتے تھے. آج اگر کسی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بھی یہ صرف ایک موٹیو ہو کہ بس ہمیں اس دن آگ سے بچا لیں اور اس دن ہماری سفارشیں کر لیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں وہ قبر والے ہیں، بس اسلام سے ہمیں کوئی خلوص نہیں، اسلام کی کوئی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، اسلام کے لیے کوئی وفاداری نہیں، بس یہ پیر صاحب کی چادر چڑھا دو، یہ ہمیں وہاں پہ بچا لیں گے. اب ہم تو ویسے ہی نہیں وہ جان سکتے، نہ سن سکتے، نہ وہ دنیا سے جا چکے. لیکن اگر بالفرض کوئی زندہ بھی ہوتا، راضی ہو بھی جاتا، تو کوئی اللہ کو منا نہیں سکتا اپنی مرضی کر کے، زبردستی کر کے. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، تو اللہ اسے بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. کیا اللہ کافی ہو جائے گا؟ کہ انسان اگر ناراض ہوتے بھی ہیں تو ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا، اللہ چاہے گا تو ایک دن انسانوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا. اور جو لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے. یہ بےچارے لوگ نہ کہیں ناراض ہو جائیں. جو ایسے سوچتا ہے نا، لوگوں کو راضی کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. اللہ اسے کس کے حوالے کر دے گا؟ لوگوں کے. پر لوگوں کا تو آپ کو پتا ہے نا، وہ تو کبھی کسی سے راضی ہوتے ہی نہیں. وہ آج آپ کی ایک بات سے راضی ہو جائیں گے تو کل کسی اور سے ناراض ہو جائیں گے. پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ پھر انہیں کے حوالے ہو. اور ہم کبھی کبھار اتنا آسان سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا تو معاملہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، بس وہ تو ہے ہی، وہ تو اس نے راضی رہنا نا، اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان ناراض ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کی سطح پہ ایمان لانا ضروری ہے، عمل کی سطح پہ ثبوت دینا ضروری ہے، عمل کر کے آپ پروو کریں گے اپنے ایمان کو. جائے اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ قسمیں کھا کھا کے ہم بس باتیں بنا بنا کے تو بیٹھے رہیں. اللہ اکبر. العراب. اچھا اب دیکھیں، ایک بات ہو گئی نا یہاں تک، تین آیتیں ہو گئی ہیں. اب ہے بدوی لوگوں کے بارے میں بات. اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ ایسے قبائل رہتے تھے، بدو لوگ رہتے تھے. بدو لوگ کن کو کہتے ہیں؟ جو صحرا نشین ہوتے ہیں، جو یعنی جس کو کہتے ہیں ڈیزرٹس میں رہنے والے ایسے لوگ، نہ وہ کوئی ایجوکیشن سے ان کا کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ کوئی سیویلائزیشن سے بہت کوئی ان کا واسطہ ہوتا ہے. ان کا کیا ہے؟ بس وہ ان کا ایک اونٹ ہوتا ہے اور ان کی کوئی چند ایک بکریاں ہوں گی، ایک خیمہ ہوگا، بس اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بالکل سیویلائزڈ نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے. اسی طرح کو پڑھائی لکھائی تو خیر اس زمانے میں تو شہروں میں بھی کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، مگر ظاہر ہے سیویلائزیشن زیادہ شہر میں ہوتی ہے. تو جو بدو لوگ ہوتے تھے ان میں تو بالکل ہی آپ سوچیں کہ یعنی پڑھائی لکھائی یا علم سے کوئی بھی دور دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں کیسے لوگ ہیں. اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں نا، 97-98 اور بلکہ 99 بھی، یہ تین آیات جو ہیں یہ بدو لوگوں کے بارے میں. پہلی جو دو آیتیں ہیں وہ ایسے بدو لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے، ان میں بھی منافق تھے بدوؤں میں، بلکہ بہت زیادہ شدید نفاق میں تھے. اور 99 آیت میں ان بدوؤں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی جینوئن تھے، ٹھیک تھے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ جب بات فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں، تو ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم جنرلائز کر لیتے ہیں. اب ہم کیا بات کرتے ہیں؟ کالے سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ چینی سارے ایسے ہوتے ہیں، گورے سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ہم یوزلی ہم جنرلائز کرتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ دیکھیں بات یہ کہ جب بدو لوگوں کی بھی بات کی تھی تو بدو بھی سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں میجورٹی ایسی ہے جو 97 اور 98 آیت میں، اور ان میں لیکن ایسے بھی ہیں جن کا ذکر 99 آیت میں ہے جو پکے مومن ہیں. آپ کو آیتوں کے اندر سے اس طرح پتا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اب میں پڑھوں اور آیت ہی بتانا شروع کر دوں وہ زیادہ کفر میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اگر میں آپ سے پوچھوں 97 اور 98 آیت میں کیا ہے, تو آپ اس طرح ایکسپلین کر سکیں کہ اس میں یہ آج کے سبق میں اس آیت میں اور اس آیت میں یہ چیزیں. ان کو پڑھ پڑھ کے نہیں ایکسپلین کریں, کیونکہ وہی جو ورڈز وہاں پہ یہ اس کی جسٹ ایک آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے اس سبق کی, پہلی تین آیتیں کن بارے میں, اگلی تین آیتیں کس کے بارے میں, اس طرح سے سبق ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. چاہیں تو اس کے بعد ان کے پوائنٹس اسی طرح بنا لیں. تو چلیں آیت نمبر 97, الاعراب اشد کفرا ونفاقا. اعراب جو بدوی لوگ ہیں بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں, یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں, کیا چیز یعنی ان کے اندر کیا ایسی بات ہوتی ہے؟ تھوڑا سے اگر آپ لوگ فیملیئر ہوں, جو لوگ گاؤں کے لوگ, آج کل ہمارے گاؤں کو تو شاید ہو سکتا ہے اتنی اچھی طرح آپ نہیں سمجھ سکیں جو جن کو ہم آج گاؤں کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ملک کے گاؤں ہیں نا ان میں بھی بہت سویلائزیشن اب پہنچ چکی ہے. جب سے میڈیا اتنا وہ ہوا ہے تو لوگوں میں پڑھائی لکھائی تعلیم کا رجحان اور اسی طرح میڈیا کے تھرو بہت سارا کچھ ایجوکیٹ وہ ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو اگر بہت ریموٹ گاؤں کی بات کریں, بہت ریموٹ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, یا آج سے جو لوگ جانتے ہوں 25-30-40-50 سال پہلے ہمارے گاؤں کی حالت, تو ان کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گاؤں والے لوگ, وہ ہمیشہ زیادہ سخت مزاج, طبیعت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں, اور چونکہ علم نہیں ہوتا نا, بہت زیادہ کلچرڈ نہیں ہوتے, بہت ریفائنڈ نہیں ہوتے, ان کی طبیعتوں میں بھی ایک سختی اور ایک شاید اس لیے کہ بہت محنت کش ہوتے ہیں, یعنی انسان کا ماحول بھی تو اس پہ اثر کرتا ہے نا. تو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ محنت کر کر کے, مشقت کر کر کے, ان کی طبیعتوں کے اندر بھی نا سختی اور اکھڑ پن ایک ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا انسان کے اوپر بہت اثر آتا ہے, اور فرمایا زیادہ ہیں کفر میں اور نفاق میں شدید. اب وہ کیوں ہوئے, یہ پہلے مسلمان ہوئے کیوں تھے؟ بہت زیادہ ان کے اندر سمجھ بوجھ تو ہوتی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں میں بدو لوگوں میں, اگر آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں عرب کی طرف, تو بدو لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ بس ایک دفعہ ہاں کہہ دی کسی چیز کو تو ہاں کہہ دی, نہ کہہ دی تو بس وہ ان کی سمجھ میں نہیں آنی کہ پھر اب کیا. اسی طرح ہماری طرف کے بھی گاؤں کی طرف کے لوگ اسی قسم کے مزاج رکھتے ہیں. تو یہ لوگ کیا تھے کہ پہلے تو انہوں نے بہت اسلام کو اپوز کیا, بہت اسلام کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کی, مگر اس کے بعد ظاہر ہے جب اسلام بہت فلرش کر رہا تھا, بہت آگے جا رہا تھا, تو پھر یہ مسلمان تو ہو گئے, لیکن ظاہر ہے نہ تو ان کی وہ تربیت ہو سکتی تھی جو کہ مدینہ میں رہنے والوں کی تھی. ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوئی تھی نا, تو نہ علم سے آشنائی تھی, نہ کوئی تربیت کا ان کا کوئی خاص انتظام تھا. تو وہ کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے, لیکن آگے کچھ ایسی ان کی یعنی کوئی ایسی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوئی, اور وہ دے ریمین دا سیم جو جیسے تھے وہاں پہ اسی طرح سے ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادہ شدید ہے اس کے اندر کفر میں بھی اور نفاق میں بھی, بہت آگے ہیں. اور وَأَجْدَرُ اللَّهِ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ, اور زیادہ اس چیز کے قریب ہیں کہ وہ نہیں جانتے اللہ کی حدود کو جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر. یعنی اللہ کی حدود کو کیا نہیں جانتے, یعنی اللہ کی حدود کو جاننے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ وحی کا علم ہی نہیں ہے نا ان کے پاس. جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن, اس کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس. جب علم نہیں ہے تو حدود کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ لمٹس ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہیں, یہ حلال کی, یہ حرام کی, یہ اس چیز کی. وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے کیا اللہ نے جائز کیا کیا ناجائز کیا. اس لیے کہ کیسے پتا چلے گا جب علم ہوگا, علم ہی نہیں ہے, علم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ منافقت میں کفر میں بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کو وہ اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے سارے دیہاتیوں نے تو اٹھ کے وہاں سے یا سارے بدوؤں نے تو صحرا چھوڑ کے تو نہیں ادھر آ جانا تھا نا. اور دوسرے یہ کہ جب انسان کے اندر اتنی سختی پائی جاتی ہے اور اس کا ماحول بھی ایسا رہتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا, ان کا علم لینا. تو جو بیسک نالج ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے, علم کی مجلسیں بھی نہیں ہیں, علم والوں کی صحبتیں بھی نہیں ہیں. تو بہت رف لوگ ہیں, ٹف بھی ہوتے ہیں اور رف بھی ہوتے ہیں, آپس میں بھی کرخت بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جبکہ علم کے لیے کچھ چیزیں انسان کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس میں عاجزی ہو, جھکاؤ ہو, اس کے اندر کچھ سیکھنے کی ایک طلب ہو. ان کا ایسا ماحول نہیں تھا, علم سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ زیادہ قریب ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کی حدود کو اور جو اس کی جو اس نے نازل کیا اعلی رسولی. اس کا مطلب کیا, یعنی بریکٹ میں لکھنے قرآن, قرآن میں جو حدود ہے ان کو نہیں جانتے تھے. پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو وہاں پہ نفاق بھی آئے گا, وہاں پہ کفر بھی آئے گا, جہالت کا نتیجہ ہے نا. اور ان کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, یعنی جو ظاہرہ جو دیہاتوں کے اندر ہیں جو زیادہ ان چیزوں سے دور ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دیہات کی رہائش رکھتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. خشک ہو جانے کا مطلب کیا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی سافٹنیس نہیں رہتی, اس کے اندر کوئی جس کو کہیں گے کرٹسی, کوئی لحاظ, یہ چیزیں نہیں رہتی اس کے اندر, وہ خشک ہو جاتا ہے. اور آپ اپنے ذہن میں ایسا نہ لائیے گا جو ہمارے لوگ دیہاتوں کے ہیں. میں نے اگین آپ کو بتایا نا کہ وہ بہت ڈفرینٹ اس معاملے سے, بہت ڈفرینٹ ان کی ظاہر ہے, وہ بہت سیولائزڈ ہو چکی ہیں. اور فرمایا جو شکار کے پیچھے جاتا ہے وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے, وہ غافل ہو جاتا ہے جو شکار کے پیچھے جاتا ہے. جو شکار کھیلنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو شکار ہی ہر وقت دماغ میں رہتا ہے ان کی, کیونکہ ہم اس چیز سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس لیے اتنا زیادہ نہیں. جن لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے وہ بس پھر اسی دھن میں لگے رہتے ہیں. اور جو شخص بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. بادشاہوں کے دروازوں میں اس زمانے میں جو بڑے بادشاہ رئیس سلطان ہوتے تھے, تو ان کے دروازوں پہ جا کے بیٹھتا ہے تو وہ فتنے میں ہی پڑ جاتا ہے. تو ان کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا کیا آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں؟ ہم تو ان کو کبھی بوسا نہیں دیتے, یعنی ہم اپنے بچوں کو تو ہم تو نہیں کبھی اٹھا کے ان کو پیار کرتے چومتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت ہی نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی یہ آج تک بھی جو آج سے 25-30 سال پہلے, اب تو بہت زمانہ چینج ہو گیا میں نے بتایا, لیکن اگر آپ کچھ زمانہ پہلے دیکھیں 40-50 سال پہلے, تو دیہاتوں میں ہمارے بھی ایون اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے اس کو چوم رہا ہے, اور یہاں تک کہ کوئی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ رہا ہے تو یعنی اس کو بہت ایک بری بات سمجھی جاتی تھی. اور اپنے بچے کو نہیں, دوسروں کو اگر پیار کر بھی لیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے بچے کو کیوں کر رہا ہے, یعنی اتنا زیادہ یہ یعنی اس کو بے غیرتی سمجھی جاتی تھی. اور بچے کو پیار کرنا اٹھانا یہ تو ایک بڑی آر کی بات سمجھی جاتی تھی. اسی طرح ایک عرابی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کی نے ایک چادر لی ہوئی تھی, تو اس نے چادر کا کونا اتنی سختی سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان پڑ گئے, کندھوں پہ نشان پڑ گئے. اور کہنے کیا لگا, اے محمد جو تیرے پاس ہے نا مال اللہ کا دیا ہوا, اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے. تہذیب سے دور تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینے کا کہا. یعنی ان کو طریقہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس چیز کیسے کسی سے بات کرنی ہے. مدینہ میں رہنے والے پھر بھی اس سے کلچرڈ تھے کیونکہ وہ ایک شہر تھا نا. آپ آج بھی دیکھیں میٹروپولیٹن سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, تو ان کے مینرز اور اس کے اندر اور جو دیہاتوں میں رہنے والے ان میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی نا, ان کو ادب سکھانے کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب شہر کے رہنے والے بھیجے. سورہ یوسف میں بھی آیا کہ 119 آیت میں کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو رسول نہیں بنا کے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے تھے, یہ اہل القرا شہروں کے رہنے والے تھے, گاؤں وغیرہ میں بدوؤں کے اندر کوئی رسول نہیں آیا. اس کی وجہ جو ابن کثیر نے بیان فرمائی وہ یہی کہ ان کی سخت دلی کی وجہ سے, سخت دل ہوتے ہیں نا. تو واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا, وہ جانتا ہے اپنا علم کس کو دینا ہے, کس کی کون اس کی قرآن کے علم کا زیادہ لائق ہے. جو کفر اور نفاق میں شدید ہیں تو پھر ان کو تو یہ علم دیا بھی جائے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اور اللہ اکبر, یہاں تو بدوؤں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو سو کالڈ ماڈرن ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, بہت فخر سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کہ قرآن کے اندر کیا ہے, تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے, ہمیں نہیں یہ قرآن وران یہ چیزیں, ہم کیا جانے. اگر میں نے کسی منہ سے نہ سنا تھا تو میں اس چیز کو کبھی نہ سمجھتی کہ یہ واقعی ہو سکتی, کہ کوئی اتنی فخر سے بھی یہ بیان کر سکتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا, نہ ہم نے کبھی یہ پڑھا بڑا. اور ویسے کوئی اپنے آپ کو پینڈو یا دیہاتی یا بدو کہلانا کبھی پسند نہیں کرے گا, مگر یہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے یہاں پہ کہ وہ زیادہ کریم ہیں, کہ وہ نہیں جانتے ہیں ان حدود کو جو قرآن میں ہیں. قرآن ما انزل اللہ علی رسولی کی جگہ آپ لکھ لیں نا قرآن, ان حدود کو جو قرآن میں ہیں وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ فخر کر کر کے بتاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بدوؤں کی خاصیت ہے. اللہ اکبر, باقی چیزوں میں ہم جاہل رہنا عیب سمجھتے ہیں, مگر قرآن حدیث دین میں جاہل رہنے کو فخر سمجھتے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے, اس کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس چیزوں کا, ہمیں کیا اس سے, ہم نہیں جانتے مانتے یہ سب. یہ آپ کو پتا ہوگا یعنی ہمارا کیا واسطہ. فمن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما, اور ان میں سے ہیں ان بدوؤں میں سے یہی جن کی بات ابھی ہوئی ہے جو کفر اور نفاق میں اتنے آگے ہیں, کوئی ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں ما ينفق مغرما, جو وہ خرچ کرتے ہیں جرمانے کے طور پہ, یعنی جو ان کو زکات دینی پڑتی ہے, جو ان کو صدقہ دینا پڑتا ہے, جو ان کو دینا پڑتا ہے نا, اس کو یہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے چٹی پڑ گئی ان پہ. ہاں یا وہ کہتے ہیں لو ہم تو اسلام اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اب ہم یہ دینا پڑے, یعنی ہمارے اوپر تو پینلٹی پڑ گئی, ہم تو اس لیے بھی اسلام لائے تھے کہ کچھ فائدہ ملے گا, یہاں سے غنیمتیں مال غنیمت ملے گا, کوئی یہ اتنا آگے بڑھ آئے ترقی کر رہا ہے یہ دین تو کچھ ہمیں فائدہ ہوگا, یا الٹا ہمیں ہی خرچ کرنا پڑ رہا. تو یعنی ان کے لیے 2.5% زکات دینا بھی مسئلہ بن چکی تھی کہ ہم کیوں نکالیں. شعور کی کمی ہے نا, دیکھیے ایک انسان جس کو یہ شعور ہو, جس کو یہ سمجھ ہو کہ زکات دینا صدقہ دینا مجھے کیا فائدہ دے گا, وہ تو پھر آگے بڑھ کے لے کر آئے گا, وہ اپنی بیسٹ چیز کہتا ہے کہ یہ لے. اور جس کو شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, ظاہر ہے اس کو زکات دینا بھی ایک چٹی لگ رہی ہے, اس کو یہ بھی ایک مجبوری لگ رہی ہے, یہ ایک مصیبت لگ رہی ہے. اور یتربصو بکم الدوائر, اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں مصائب کا, یعنی ان کو کیا انتظار ہے, ہائے کب ان مسلمانوں کی تو حکومت ختم ہو, ان کا کچھ مسئلہ ان کو ایسا ان کا مصیبت پڑ جائے ان کو کہ یہ ختم ہو جائیں تاکہ ہم تو اس مشکل سے نکلیں. इनका कोई डाउन फॉल शुरू हो जाए, नहीं अब क्योंकि मुश्किल लग रही है ना उनको। जैसे फॉर एग्जांपल आज के वक्त में आप देख लें, कोई हुकूमत आ जाए उसने महंगाई कर दी है, लोगों को बड़ा खर्च करना पड़ रहा है या लोगों को टैक्स ज्यादा उनके ऊपर कर दें, तो वो क्या कहते हैं कि हाय हाय ये हुकूमत जाए अल्लाह करे इसका तख्ता उल्टे। उन्होंने तो इस तरह लिया हुआ था इस्लाम को, यानी उनके लिए एक ऐसा था कि जैसे टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर, बजाय ये हमारे काम करते उल्टा इन्होंने हमारे ऊपर ये टैक्स लगा दिया कि अब हाँ अब तो अल्लाह करे इनको ही कोई मसला हो जाए कि ये खत्म हो जाए। समझ रहे हैं कैसी बात उनको मतलब थी, इसलिए कि समझ नहीं थी ना। रूट कॉज की तरफ जाएं तो पता चलता है कि इल्म ही नहीं है, समझ ही नहीं है। समझ हो तो इंसान ऐसा सोच सकता है। इनके लिए तो ये हो गया था ना, जिस चीज को देखिए इंसान की वीकनेस है या इंसान की फितरत कह लें, जिस चीज को इंसान नापसंद करता है, चाहता है ना इसे मेरी जान छूट जाए, तो वो भी गर्दिश जमाना की ख्वाहिश करते थे कि इनके ऊपर कोई गर्दिश आ जाए जमाने की, कोई मुसीबत आ जाए, ये जाए यहाँ से, हमारी जान छूटे, भाई हमें छोड़ दो, हम क्यों ये दे। अल्लाह अकबर, जो मुखलिस थे, देखिए उसी सोसाइटी में कोई लोग ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, घर की सुई तक लेकर आ रहे हैं कि रिवायात में आता है कि अबू बकर सिद्दीक है तो दीवार पे कुछ टटोल रहे हैं, तो बेटी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे एक सुई लगाई थी कहीं वो ना रह जाए, सुई तक लेकर आ गए, घर का एक एक सामान लेकर आ गए। और कोई ऐसे हैं जिनके लिए वही काम एक टैक्स है, क्या फर्क है? सोच का फर्क, समझ का फर्क, इल्म का फर्क। इसी तरह हम हैं, कई लोगों के लिए दीन ऐसे है कि उसको सीने से लगा के रखें, कोई दीन का हुक्म आ जाए तो ऐसे है कि अपनी जान भी इसके लिए कुर्बान करते हैं, हम आगे बढ़ के इसके लिए कुछ करें। और कई ऐसे हैं कि वो उसी काम के लिए जाने बचा बचा के रखते हैं कि हाय हमें हमारी ना कोई बारी आ जाए, हाय हमसे ना पूछ दिया जाए, हाय हमें ना कोई काम कह दिया जाए। काम तो एक ही होता है, कितने एटीट्यूड्स का फर्क है, कितना ज्यादा फर्क है। ये जाने बचा बचा के, माल बचा बचा के रखने वाले हैं। अल्लाह कहता तू बचा बचा के ना रखी से, तू ना बचा इसको, लगाओ अल्लाह के रास्ते में। कहीं जान बचा रहे हैं, कहीं माल बचा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। देखो कितने फर्क फर्क के लोग थे उस सोसाइटी में। इसी तरह हर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो फर्क फर्क तरह के होंगे, हर जमाने में। ये देखिए ये जो मुनाफिकीन थे ना, चाहे आप बदुओं की बात ले लें, चाहे आप जो शहरों में थे मुनाफिक उनकी बात ले लें, याद रखें कि ये तो देखिए चले गए आप दुनिया से, रुखसत हो गए, अब हम उनकी बातें क्यों करें। तो इसमें याद रखें ये साइकोलॉजी है एक, वो लोग तो चले गए लेकिन ये साइकी खत्म नहीं होगी, ये एटीट्यूड खत्म नहीं होंगे। इस तरह के लोग हर हर जमाने में आते रहेंगे, हर जमाने में होंगे, जो बस बचा बचा के ही रखते रहते हैं। उनके लिए अल्लाह का हर हुक्म ऐसे है कि हाय मुसीबत पड़ गई, हाय ऐसे क्यों हो गया, हाय अब ये भी करना पड़ेगा, हाय अब ये भी करना पड़ेगा। जैसे इनके ऊपर किसी ने कोई यानी क्या टैक्स लगा दिया, क्या इनको कर दिया, सिर्फ माल खर्च करने में नहीं, हर एक अल्लाह के हुक्म पे। ज़कात भी अल्लाह का हुक्म है, वो उनको तावान लग दिया। जैसे आप हुकूमत इनकम टैक्स बढ़ा दे तो मुसीबत पड़ जाती है ना। अब अगर हुकूमत कर दे हमने 30% नहीं 50% कर दिया टैक्स, चीजें निकल जाएंगी। अल्लाह का हुक्म भी इनको ऐसे ही लगता है, उनको ये नहीं ये समझ कि इसके ये क्या क्या दर्जे मिलेंगे मुझे। हाँ अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह के गजब को ये बुझा देगा मेरा सदका, मेरे गुनाह कितने माफ हो रहे हैं। उनको उस उखरवी फायदे का तो कुछ समझ ही नहीं है ना, वो तो उनके दिमागों से महव हुआ हुआ है, या पता नहीं उसके ऊपर ईमान भी रखते हैं और कहते हैं हम मुसलमान हैं, और फिर वो कहाँ चला गया वो तसव्वुर, कोई वो इसका कुछ है भी कॉन्सेप्ट के नहीं। ये भी देखिए आज के फायदे को देखते थे ना, इसीलिए उनको ये टैक्स लग रहा है। आज तो मेरी जेब से जा रहा है ना, और मुझे तो नुकसान ही लग रहा है, मुझे नहीं इस बात से कि आखिरत में मुझे 70 गुना मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा, मुझे इससे क्या, आज तो मेरा नुकसान हुआ ना, तो बस आज का नुकसान देखा अपना। तो इस साइकोलॉजी को जरा समझने की कोशिश करें इस सूरत से। Don't go after ke ye flan, Abdullah bin Ubay or flan. Don't go after names. Names aapko yaad rahe ya nahi rahe. Ye yaad rehna chahiye ki ye kirdar kaise the, in characters ko samjhe aur inki psychology ko samjhe. Tabhi hum samajh sakte hain ki aaj ki zindagi mein kya mere character mein to ye gande daag dhabbe to nahi hai. Manna main munafiq nahi hu, main kisi fayde ke liye nahi islam mein, par kya yahi sifat mere andar to nahi hai? Amal mein piche, baaton mein aage, kasme khane mein aage, logon ko razi karne ki zyada fikr. Aap sallallahu alaihi wasallam to yahan pe hain nahi, to kya hai? Aap logon ko razi karne, jisse society mein meri face saving ho jaye, mera good name ho jaye, koi mujhe ye na kahe ki ye to aise بے دین اور یہ تو فلاں ہیں اور یہ ایسے, میرے دین کا بھی میرا چہرہ رہے, یہ دیکھنا چاہتے تھے نا, ورنہ کیا تھا ان کو کافر کہلا لیتے. نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہلانا چاہتے, مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں, سچے پکے بھی کہلانا چاہتے ہیں, دیندار بھی کہلانا چاہتے ہیں, لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بدو لوگ تھے جو علم سے دور تھے. تو یہ ویتربص بکم الدوائر, یہ انتظار کرتے ہیں ان کا ڈاؤن فال ہو کسی طرح. علیہم دائرۃ السوء, ان پر ہے بری گردش, شامت ان کی آنے والی ہے. یہ کیا تمہارا انتظار کریں گے کہ تمہارے پر مصیبت آئے؟ مصیبت تو ان کے اوپر آ گئی ہے, ان کے اوپر گردش آ گئی ہے, اس لیے کہ یہ جس منافقت میں اور کفر میں پڑ چکے ہیں, جس چیز میں یہ پھنس چکے ہیں, وہ تو ان کے اوپر خود مصیبت ہے. اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے, خفیہ باتوں کو بھی سنتا ہے اور جو بات منہ سے نہیں کہی گئی اس کو بھی جانتا ہے, جو دل میں بھی رکھی ہوئی ابھی تک. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا, فتنہ ارتداد ہو گیا تھا. پتہ آپ کو کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا ارتداد کا, جانتے ہیں آپ؟ یعنی اتنے قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے, واپس ہم چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے, ہم واپس جا رہے ہیں, اسلام تو اس وقت لائے تھے. تو یہ ایسے ہی لوگ تھے نا جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ہم آزاد ہوں, ہمارے اوپر سے یہ مشکل ٹلے. سمجھا گئی بات؟ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, سبحان اللہ, ومن الاعراب, اعراب میں سے ہی, بدو لوگوں میں سے ہی, سب سیم نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. دیکھیں آخر کے اندر کیا ہے, خا کے نیچے زیر ہے, اور جہاں پہ دوسرے کے لیے آتا ہے وہاں پہ خا کے اوپر زبر ہے, یاد رکھیے گا یہ بات. والیوم الاخر, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ کیسا خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی خرچ کرتے ہیں؟ ہاں یہ خرچ کرتے ہیں. اور کس طرح, کیا ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ کیا یہ ٹیکس سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہیں یہ بھی بدو, بدوؤں میں وہ بھی تھی نا ام معبد, ایسی پیاری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری وہ نظم کہی, آپ کا حلیہ مبارک کیسے بیان فرمایا انہوں نے, وہ بھی بدو تھی. ہاں, اور اسی طرح ذوالبجہ بین کی آپ کو بات بتائی تھی, وہ بھی بادیہ نشین تھے, یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان بستی تھی, اس کے اندر رہتے تھے, لیکن وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے, اور وہ بھی تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. یعنی حالانکہ بدو تھے, ان کو سمجھ آ گئی بات, اور جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اتنا جذبہ شہادت ان کے اندر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب ہو جائے. یعنی ان کے تو مال بھی اور ان کی جانیں بھی, وہ کہتے تھے بس اللہ کے لیے یہ لگ جائیں کہیں. تو آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں, یعنی کافر اس کا خون نہ بہائیں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا, میں تو شہادت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو, اگر تمہیں بخار بھی ہو گیا نا تو تم بخار سے بھی اگر وفات پا گئے تو وہ بھی شہادت ہی ہے. تو جب تبوک میں گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پہ تو کوئی جنگ وغیرہ تو ہوئی نہیں تھی, تو وہاں پہ تبوک میں جب قیام کر رہے تھے تو اس وقت ان کو ایک دن بخار ہو گیا, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو لے کے گئے. ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی. اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا انتظام کیا. سردی کی رات تھی, یعنی سرد رات تھی. وہ آپ کو پتا ہے ڈیزرٹس میں جب دن ہوتا ہے تو سخت گرمی اور رات میں ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جو ہیں عبداللہ بن مسعود, وہ بیان فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے عبداللہ بن مسعود. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں, پھر ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے, حضرت عمر بھی نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے, دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں پیش آ گیا. اب دیکھیں گھوپ پر دے رہا ہے, آدھی رات کا وقت ہے, ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی, ادھر کو چل پڑے. تو ایک عجیب منظر دیکھا. دیکھا بلال ایک چھوٹی سی مشل پکڑے کھڑے ہیں جس کی روشنی میں قبر کھودی جا رہی ہے. اور قبر جب کھودی جا چکی تو ابو بکر اور عمر کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے, اور اللہ کے رسول قبر میں اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پکڑائیں, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو. تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لاش تھما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی سے پکڑو, ذرا پیار سے پکڑو, نرمی سے, محبت سے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالبیدین کو دیکھیں دیہاتی ہیں, ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا, بڑی محبت سے قبر میں اتارا, پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں آج شام ذوالبیدین سے راضی تھا, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا, اے اللہ اس پہ رحمت فرما. یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا, یہ رسول سے محبت کرنے والا تھا. اللہ یہ دیکھ کے بے اختیار کہہ اٹھے کاش اس قبر میں میں ہوتا, کاش میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوتے. یعنی ایسے بھی صحابہ تھے, سارے ایک جیسے نہیں تھے, ایسے بھی تھے کہ جو اس قدر کمال کے تھے کہ انہوں نے اپنی یعنی جان بھی, اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیا. تو وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور یہ دیہاتی ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, اور جو بنا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں جو خرچ انہوں نے کیا اس کو قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک, یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا, وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں. کتنا سوچ کا فرق ہے. اور کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ نمبر ٹو, وصلوات رسول, اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے. ان کو کیا شوق ہے کہ رسول کی دعائیں ملیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یعنی صدقہ وغیرہ لے کر آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے, کچھ بھی لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے تھے, اس کو رحمت کی دعا دیا کرتے تھے, اس کے بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اپنا صدقہ, اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا. آپ دیکھ لیں, کمپیئر کریں دونوں کو, ایک منافق اعرابی کو اور ایک مومن اعرابی کو. اعراب نہیں ہے, یہ اعراب ہے. اعراب تو وہ ہوتی ہے جو گرامر میں ہوتی ہے نا, اعراب کہتے ہیں, یہ اعراب لگائیں یہ زیر زبان. آپ کو دونوں پکچر کی دونوں سائڈ نظر آ گئی, ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں. ایک طرف یہ بھی لوگ ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. دونوں میں کتنا فرق ہے. اور ان کو شوق کیا ہے؟ دعائیں لینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں کسی طرح ہمیں, الا انها قربۃ لهم, خبردار بے شک وہ قربت کا ذریعہ ان کے لیے, یعنی واقعی صدقہ قرب کا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے صدقہ کرنے سے. دو مقصد ہوئے ان کے, ان کی نیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب اور نبی کی دعائیں. اور دونوں چیزیں ان کو مل گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا ان کو قرب. تو نیت اچھی ہونا تو صدقہ بھی قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ تو ہر ایک مومن کو کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو صرف یہی اس کا اس کے پیچھے موٹو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب مل جائے اور دعائیں مل جائیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی مہربان بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ ان کو ایک تو خوشخبری مل گئی کہ جس مقصد کے لیے وہ صدقہ کر رہے ہیں وہ پورا ہو گیا, اللہ ضرور ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں. اور دوسری, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یعنی کوئی بھی ان کے خرچ میں اگر کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا.